السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 121. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. لاسٹ ٹائم ہم نے صبر اور تقوی کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور صبر کیا ہے؟ کہ کسی چیز کے مقابلے پر ڈٹ جانا، یا جو بھی آپ یعنی جس کو حق سمجھتے ہوں اس کے لیے سٹینڈ لینا اور اس پر ثابت قدم رہنا، یہ صبر ہے. اور تقوی جو ہر خیر اور بھلائی کی جڑ ہے، کہ آپ کو ہر حال میں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالی اس کام سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، یہ تقوی ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں، یہاں سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو آیات اب شروع ہونے والی ہیں 121 سے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے مشورہ کر رہے تھے صحابہ سے یا آپس میں تمام لوگوں سے. یعنی جنگ احد کے بارے میں، اور سیرت کی کتابوں میں بھی یہ قصہ بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور ہے اور بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے. اور یہاں پر اس سے بیان کرنے اور اس کے درمیان میں بدر کا واقعہ بیان کرنے کی جو حکمت نظر آتی ہے ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں سے وعدہ کیا تھا، اگر وہ صبر اور تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور فرمائے گا، یعنی دشمنوں کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے وہیں یاد دہانی کروائی ہے کہ اس کا ایک نمونہ تم جنگ بدر میں دیکھ چکے ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی. کیوں؟ کیونکہ تم نے صبر اور تقوی اختیار کیا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ احد میں دشمنوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور اذیت پہنچی. بعض لوگوں سے ایسی غلطی ہوئی تھی جو تقوی کے خلاف تھی اصل میں، یعنی تقوی اس وقت نظر نہیں آیا تھا. تو یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر تم تقوی اور صبر کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری ویسی مدد نہیں فرمائے گا جیسی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنوں سے، کہ جب وہ مدد فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. تو دونوں واقعات کو ایک ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، کہ اگر کوئی ایسے حالات، ناسازگار حالات پیش آ جائے تو ان کو اللہ کی خاطر ان حالات میں ڈٹے رہنا چاہیے اور دنیا کی مال و دولت پر نظر نہیں رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو یاد رکھا جائے تو مصیبت ہلکی ہو جائے گی، اور جو کچھ ہے اس پر بندے مزید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اور جو بھی مصیبت آتی ہے، ظاہری یا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو اصل میں وہ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہی ہوتی ہے، ایک نعمت ہی ہوتی ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ بڑی نعمت کے مقابلے میں بہت معمولی سی ہوگی وہ نعمت، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی ہی ہوتی ہے. جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں نا کہ مومن تو ہر حال میں اجر پاتا ہے، کہ جب نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. تو آپ دیکھیں، ہر حال میں مومن کو فائدہ ہی فائدہ ہے الحمدللہ. تو آج کے جو حالات ہیں، یعنی جن حالات سے آج ہم مسلمان گزر رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، اور کم از کم ہم کو ایسی حالت حاضرہ کی تو خبر ہونی ہی چاہیے، یعنی اتنی اویئرنیس ہم میں ہو کہ ہم یہ جان سکیں، ہم اس پر نظر رکھ سکیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم اس کے لیے کس طرح سے اور کس حد تک اپنی استطاعت کے مطابق اسٹینڈ لے سکتے ہیں. یعنی جتنی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، ہم اس حد تک تو کم از کم اسٹینڈ لینے والے بنے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آگے کی دوڑ نہ لگائیے کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر آگے بھاگنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کر سکتا انسان، لیکن کم از کم جتنی اس کی استطاعت ہے اتنی تو وہ کوشش کر سکتا ہے. تو ان سب حالات کو سامنے رکھ کر آج کی آیتوں کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اس پر پھر ہم غور و فکر اور تدبر اور عمل بھی دیکھیں گے کہ کیسے ہم ان آیتوں سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس وقت یہ آیتیں کیسے صحابہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تھیں، जो डिस्कशन चला था जंग पर और आज भी हमारे लिए कैसे फायदा मंद साबित हो सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وإذ غدوت اور جب صبح کو نکلے آپ من اہلی کا اپنے گھر والوں کے پاس سے تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال بٹھاتے تھے آپ مومنوں کو مورچوں پر لڑائی کے لیے یعنی جو جگہیں ہیں اس کی واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیعن خوب سننے والا ہے علیمن خوب جاننے والا ہے اذ ہمت جب ارادہ کیا طائفتانی دو گروہوں منکم دو گروہوں نے تم میں سے ان تبشلا یہ کہ وہ بزدلی کریں واللہ ولیہما اور اللہ دوست تھا ان کا وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون بس چاہیے کہ توکل کریں مومن ولقد نصرکم اللہ ببدر اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں وانتم جبکہ تم اذلتن کمزور تھے فاتقوا اللہ تو پس ڈرو تم اللہ سے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے مسلمانوں کو قتال کے لیے مناسب مقامات پر لے جاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا ہے بڑا جاننے والا ہے جب تم سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی کہ ہمت ہار دیں حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا اور مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد رکھنا چاہیے اور یقیناً اللہ نے تمہاری نصرت کی بدر میں حالانکہ تم پست تھے تو اللہ سے ڈرتے رہو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شکر گزار بنا دے یعنی تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ احد کا جو ہمیں پس منظر نظر آتا ہے سیرت کی کتابوں سے کہ جب دو ہجری میں جنگ بدر کے بعد جو مشرکین تھے مکہ پہنچے تو انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق مال افراد اسلحہ مزید اس کی تیاری کی اور مزید افراد تیار کیے حتیٰ کہ اتنا کچھ انہوں نے جمع کر لیا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو ان کا مقصد تھا وہ حاصل کر لیا تاکہ وہ اپنا غصہ نکال سکیں جو ان کو بدر میں شکست ہوئی تھی اس کا بدلہ لے سکیں۔ ان لوگوں نے 3000 کا جنگجو لشکر تیار کیا اور مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ کے قریب آ کر ٹھہرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے تو طے یہ پایا کہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1000 آدمی تھے۔ ابھی تھوڑا سا فاصلہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ جو عبداللہ بن ابی تھا منافق جو جنگ بدر کے بعد جس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن صرف زبان کی حد تک اندر سے وہ منافق ہی تھا تو اس نے وہاں پر ایک مسئلہ کھڑا کر دیا اور اپنے 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے پلٹ گیا۔ یعنی اس میں کچھ مسلمان قبیلے بھی تھے جو اچھے بھی تھے مطلب یعنی جو صحیح صاحب ایمان تھے اور ظاہر سی بات ہے کچھ منافقین بھی تھے۔ اب رسول اکرم کے پاس 300 لوگ نکل گئے تو ظاہر سی بات ہے 700 لوگ واپس بچے سمجھے تو پوری جو آرمی تھی لشکر تھا مسلمانوں کا اس میں ایک ظاہر سی بات ہے ایک تھوڑی سی مایوسی جیسی یہ کھلبلی سی مچ گئی کہ اتنے لوگ ہم میں سے کم ہو گئے ہیں تو کیسا ہو گیا اب کیسا ہوگا یعنی ہم جنگ کیسے جیتیں گے۔ مزید اور مومنوں کے دو گروہ بھی ابھی پلٹ جانے کا سوچ رہے تھے یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قبیلے تھے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی۔ جب احد پہاڑ ان کی پشت کی طرف تھا یعنی بیک سائیڈ میں انہوں نے اپنی پیٹھیں احد کی طرف رکھی رسول اکرم نے 50 صحابہ کو احد کی گھاٹی پر متعین کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہیں ٹھہرے رہیں اور وہ جگہ نہ چھوڑیں تاکہ پیچھے سے دشمن کے حملے کا خطرہ نہ رہے۔ جب مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جنگ ہوئی تو مشرکوں کو بری طرح شکست ہوئی وہ اپنی لشکر کی جو جگہ تھی کھڑے رہنے کی اس کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل کرتے رہے یا ان کو قید کرتے رہے اور جن تیر اندازوں کو پہاڑ پر رسول اکرم نے کھڑا کیا تھا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو جنگ جیت رہے ہیں اب وہ سوچے کہ اب ہمارا تو کام مکمل ہو گیا اب ہم کو یہاں پہاڑ پر کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے تیر اندازوں نے سوچا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ غنیمت غنیمت ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں جبکہ مشرکین شکست کھا چکے ہیں۔ ان کے جو کمانڈر تھے وہاں کے رسول اکرم نے جو چیف مقرر کیا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے. عبداللہ بن جبیر اپنے ساتھیوں کو یعنی لشکر کے باقی لوگوں کو نصیحت کرتے رہے کہ ابھی نہ جاؤ, رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا بھی نہیں, تو یہ رسول اکرم کی نافرمانی ہوگی. لیکن کچھ لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور توجہ نہیں دی. جب انہوں نے وہاں سے جگہ چھوڑ دی, وہ جو 50 لوگوں کا لشکر تھا اوپر, انہوں نے جگہ چھوڑ دی اور وہاں صرف چند لوگ رہ گئے, کہا جاتے 10-12 لوگ. تو خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب دیکھا مشرکین جنگ ہار رہے ہیں تو وہ پیچھے کی طرف سے کچھ لوگوں کو لے کر آئے, لشکر کو لے کر. جو گھڑ سواروں کا دستہ تھا ان کا دشمنوں کا, وہ گھاٹی سے پار کر کے اوپر پہاڑ کی طرف آئے, اور مسلمانوں نے چونکہ وہاں کی جگہ چھوڑ دی تھی اور صرف 10-12 لوگ وہاں بچے تھے, تو مشرکین نے وہاں سے پیچھے سے حملہ کر دیا وہ پہاڑ کے اوپر سے. اور تب مسلمان کچھ ادھر ادھر ہوئے, جو ایک آزمائش تھی دراصل اللہ کی طرف سے. یعنی اب دیکھیں کہ مسلمان ابھی دشمن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے, لیکن پیچھے سے دشمن واپس پلٹ کر آ گیا, کچھ حصہ دشمن کا, کچھ ایک ٹکڑی سمجھے آرمی کا ایک حصہ, اور ادھر مسلمان مشرکوں کو مار رہے ہیں اور پیچھے سے یہ دشمن اور آگے مزید. تو اب دیکھیں مسلمان کیا ہو گئے, بیچ میں ہو گئے. اور جیتی ہوئی جنگ, یہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ایک طرح سے ہار گئے, صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی سرتابی کی وجہ سے, ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے. اور جو ظاہری یعنی جو اس وقت جو مال غنیمت نظر آ رہا تھا, اس نے ان کو ٹیمپٹ کیا تھا اس کی وجہ سے. تو یہ ایک فتنے میں پڑ گئے وہ لوگ, یعنی آزمائش تھی جس سے ان کے گناہ معاف ہوئے اور حکم کی تعمیل نہ کرنے کی سزا بھی مل گئی. اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کی شہادت بھی تھی, وہ شہید ہوئے اور ان کے حصے میں سمجھے شہادت لکھی ہوئی تھی, یہ بھی بڑے بڑے آنر کی بات ہے. پھر آخر کار مسلمان احد پر جمع ہو گئے اور اللہ نے مشرکین کے ہاتھوں کو روک دیا اور وہ لوگ واپس اپنے وطن کی طرف بھاگ گئے یا لوٹ گئے. یعنی ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ حالانکہ وہ بھی جنگ جیت سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا یا ایسی بات ڈالی کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی اور وہ واپس نکل گئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پھر مدینہ واپس تشریف لائے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے, ساری باتیں مختصراً ڈیٹیل یہاں آ گئی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, اور اس وقت کو یاد کریے جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے. غدوت کا مطلب یہاں پر مطلقاً نکلنا ہے, صبح کے وقت نکلنا نہیں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جمعہ کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر غدوتہ کا مطلب ویسے عام معنی اس کے صبح کو نکلنے کو لیے جاتے ہیں, لیکن رسول اکرم جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلے تھے, تو مطلب یہاں سے کیا مراد ہوا, صبح کو نکلنا مراد نہیں ہوا بلکہ نکلنا مراد ہوا کہ آپ نکلے اپنے گھر سے. مومنوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ آپ بٹھا رہے تھے, یعنی آپ انہیں ترتیب دے رہے تھے, ہر ایک کو اس کے مقام پر ٹھہرا رہے تھے جو اس کے لیے مناسب تھا. اور اس میں سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے تعریف ہے اور آپ کی یعنی عظیم تعریف کہہ سکتے ہیں آپ کے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں کتنا ذہن دیا تھا, یعنی آپ کتنے ذہین تھے, آپ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کتنی بہترین تھی, حالانکہ آپ نے کسی کوئی اسکول میں کوئی مدرسے میں کہیں تعلیم حاصل نہیں کی تھی, کوئی ٹریننگ نہیں لی تھی آپ نے کمانڈر کی, لیکن سبحان اللہ آپ ایک بہترین جنگجو, یعنی بہترین قائد, بہترین لیڈر, بہترین رہنما. اور ہر دفعہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جنگیں ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جو غزوات ہوئے اور آپ نے صحابہ اکرام کو جیسے سیٹ کیا, وہ آپ کے ذہانت کی اعلیٰ مثال ہے سبحان اللہ. تو اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات نفس نفیس خود صحابہ کو منظم کر رہے تھے, ان کو ہر جگہ ترتیب سے رکھ رہے تھے کہ کون کس کے لیے موضوع ہے, مناسب ہے, ان کو مناسب مقامات پر ٹھہرانا, ان سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لینا, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اسی سے آپ کے علم و فراست کا یعنی آپ میں جو کمال تھا الحمدللہ, آپ کی دور اندیشی اور آپ کی بلند ہمتی پتہ چلتی ہے. تو ایک لیڈر کو, ایک قائد کو کیسے ہونا چاہیے, ایک کمانڈر کو کیسے ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہم اندھا دھن جذبات میں آ کر کبھی کبھی کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے الٹا مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچتا ہے کہ نہیں. آپ بتائیں آج مسلمانوں کی جو بھی اسٹریٹجی ہے, یہ جو مسلمانوں کے نام نہاد رہنما ہیں, وہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بیانات دے دیتے ہیں, کچھ بھی کرنے کے لیے کہتے ہیں یا کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. یعنی کوئی مسلمانوں کو کوئی صحیح سے لیڈ کرنے والا بھی نہیں ہے آج کے دور میں, کہ ان حالات میں مسلمان کیا کریں. آپ بتائیے صحیح بات ہے یا نہیں ہے. اور اسی کی وجہ سے آج ہم کتنے پریشان ہیں, یعنی امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے, تتر بتر ہو گئی ہے, टुकड़े टुकड़े हो गई है। बहुत तकलीफ और बहुत दुख होता है इस बात पर, स्पेशली जिन हालात से हम गुजर रहे हैं अभी। ये हालात ऐसे हैं कि इसमें एक बहुत ही बेहतरीन रहनुमा और लीडर की जरूरत है, ऐसे कायद की जरूरत है जिसके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हों जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इस्तेमाल की थी। आज आप देखें सिवाय फिरका वारियत के, टुकड़े टुकड़े मुसलमानों को कर देने के और कोई बात नहीं की जाती, उल्टा जिसकी वजह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है। ये जज्बात में आकर चंद जज्बाती मुसलमान नौजवान कुछ ऐसा काम कर लेते हैं तोड़फोड़ का, और उसकी वजह से उल्टा मुसलमानों को ही अंदर कर दिया जाता है, उनकी जमानतें भी नहीं होती और कई नौजवान मुसलमान और कई शादीशुदा मर्द हजरात जेलों में बंद हैं जिनके बच्चे और उनके खानदान वाले पीछे सफर हो रहे हैं। है कि नहीं सही बात? आप देखें इतना छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है, अभी सिर्फ एक छोटा सा शहर है हमारा, वहां पर तकरीबन 1000 मुसलमानों को एक छोटी सी बात पर पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया, और हर एक मुसलमान के लिए उसको जमानत कराने के लिए 50,000 रुपीज लग रहे थे। अब आप बताइए कितने पैसे मुसलमान कहां से लाएंगे, और 3 महीने तक मुसलमान अंदर रहे, नौजवान लड़के भी, इसमें खासतौर से यंग बॉयज। तो जज्बात में अगर आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आपको हर काम के लिए एक स्ट्रेटजी, एक लाए हमल, दूरअंदेशी से काम लेना है। और सुभान अल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो फिरासत भी थी, वो कमाल दर्जे का आपका हिल्म और इल्म, आपकी बुलंद हिम्मती और आपकी शुजात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला बहुत सारी रहमतें आप पर नाजिल फरमाए। वाकई में अल्लाह ताला ने हमको एक बेहतरीन ऐसे नबी से नवाजा जो बहुत ही शफीक थे, मेहरबान थे मुसलमानों के लिए और कुफार पर सख्त थे। यानी सख्त का मतलब ये नहीं कि उनका अखलाक सही नहीं था, अखलाक तो आपका कुफार के लिए भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्ला, लेकिन जब आपस में मैदान जंग में आमने सामने होते तो आप देखिए रसूल अकरम डट जाते थे, कभी आपने पीठ नहीं दिखाई, कभी आपकी हिम्मत कम नहीं हुई, आप तन्हा भी खड़े हो जाते थे दुश्मनों के मुकाबले में। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है, जो हर बात सुनता है। वो मोमिनों के दिलों की बातें भी जानता है, मुनाफिकों की बातें भी सुनता है, हर एक के दिल में आने वाली सोच, उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसके ख्यालात सब अल्लाह ताला जानता है। हमारे दिल में क्या एहसासात हैं, क्या ख्यालात हैं, अल्लाह ताला जानता है हमारे दिल की हालत, और हर मोमिन के दिल की हालत अल्लाह ताला जानता है कि जब मुसलमानों को इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई दुख, कोई ईजा पहुंचती है किसी की भी तरफ से, आप देखें दिल और वाकई में यही ऐसे ही तो होना चाहिए। एक मोमिन वो है कि जब किसी दूसरे मोमिन को तकलीफ पहुंचे तो उसका दिल दर्द से कराह उठे, वो चीख उठे, उसको तकलीफ हो कि मेरे मुसलमान भाई फलां जगह मुश्किल में है, और ये बात उसको चैन से रहने ना दे, यही तो मतलूब है एक मोमिन से। तो अल्लाह ताला बंदों की नीयतों को जानता है, वो उनके मुताबिक उन्हें मुकम्मल बदलाता फरमाता है। इसके अलावा सुनने वाला है, जानने वाला है, हिफाजत भी करने वाला है, तुम्हारे मामलात को संवारने वाला भी है अल्लाह ताला, और तुम्हें अपनी मदद से नवाजने वाला भी है। अल्लाह ताला ही से मदद की तवक्को रखनी चाहिए, उसी पर भरोसा करना चाहिए। आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम से क्या कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों थे आगे जब फिरौन के लश्कर पीछे था, या फिरौन के दरबार में जाकर उनको दीन की दावत पेश करना था, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तुम फिक्र मत करो, गम ना करो, तुम जाओ, इन्ननी माअकुम असमाउ व अरा, तुम दोनों जाओ, मैं तुम दोनों के साथ हूं, मैं सुन रहा भी हूं और मैं देख भी रहा हूं। तो अल्लाह ताला की मोमिनों पर मेहरबानी और एहसान इस तरह भी हुआ कि अल्लाह ताला ने मोमिनों की मदद की कि ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में भी कि जब जंग का पांसा पलट गया और मुशरिकीन मुसलमानों पर हावी होने लगे, तब भी अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के दिलों में ऐसी बात डाली कि उनको कुछ सूझ ही ना सका और वो ये समझ ना सके कि हम ये जंग जीत भी सकते हैं। वो वापस अपने शहर की तरफ लौट गए, और वो वक्त भी याद करने का कि जब मोमिनों की दो जमातें कम हिम्मत हो गई, जो बनु सलमा और बनु हारसा थे, तो अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त में उनको साबित कदमी की तौफीक भी बख्शी। इसीलिए फरमाया कि वल्लाहु वलीयुहुमा, अल्लाह उनका वली और मददगार है। तो यहां पर अल्लाह ताला की खास विलायत मुराद है, यानी उसकी अपने दोस्तों पर मेहरबानी, उन्हें ऐसे कामों की तौफीक देना जिनमें उनका फायदा हो और ऐसे कामों से महफूज रखना जिनमें उनका नुकसान हो। आप देखें बाज़ों का ऐसा होता है कि हम बाद में कितनी दफा ऐसा होता है कि हम कहते हैं अरे अच्छा हुआ हमने ये नहीं किया, यानी वो काम से नुकसान हो रहा था और लेकिन पहले हम उससे बच गए, तो हम कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने ये नहीं किया, अच्छा हुआ हमने ये ऐसा नहीं किया। यानी ये अल्लाह ताला की खास मदद होती है मोमिनों के लिए, जब हम हर बात में अल्लाह ताला की मर्जी को मद्देनजर रखते हैं, हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करते हैं, अल्लाह ताला से मशविरा करते हैं, यानी वो दुआ पढ़ते हैं, اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے مشورہ کرتے ہیں، اگر ہم ہر کام اللہ کی مرضی یا سنت کے مطابق کرتے ہیں اور پھر بعض وقت اللہ تعالیٰ ہم کو بہت بڑے نقصان سے بچا بھی لیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے اپنے مومن بندوں پر۔ تو ایسے نیک کاموں کی توفیق ملنا، کسی نقصان سے بچ جانا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اصل میں، جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو، اور نقصان والے کاموں سے محفوظ رکھنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ایکچولی یہاں پر اس بات کا اشارہ ہے کہ جو دو مومنوں کی جماعتوں نے ایسا ارادہ کر لیا تھا پست ہمت ہو کر واپس لوٹنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت ثابت قدمی بخشی اور ان کو پست ہمتی سے بچا لیا، کیونکہ ان کے اندر ایمان موجود تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست اور مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہم واقعی میں تقوی اختیار کریں، ہمارے اندر ایمان موجود ہو، پکا ایمان، یقین جانیے اللہ تعالیٰ ہم کو ہر مشکل سے نکال لے گا، بچا لے گا، اور ہمارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ مخرجہ کا لفظ آتا ہے کہ اس مشکل سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بتا دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر بہت ہی ایک طرح سے امید والی آیات ہیں کہ اگر کوئی بات نہیں، شکست بظاہر لگ رہا ہے کہ شکست ہو جائے گی، بظاہر لگ رہا ہے کہ نقصان ہوگا مسلمانوں کی جماعت کو، مسلمانوں کو، لیکن تم ایمان، تقوی، صبر اپنے اندر لازم پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور سرفرازی عطا کرے گا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، واقعی میں۔ اور یہ جو جنگ احد تھی، اس میں تقریباً یہ لوگ بہت زیادہ اہتمام سے آئے تھے، اس میں مشرقین کا جو لشکر تھا بہت زیادہ اہتمام سے آیا تھا، بہت زیادہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لائے تھے بڑے پیمانے پر۔ 3000 کا لشکر تھا، ان میں 700 جوان زرہ پوش تھے، یعنی سامنے جو ہوتا ہے نا شیلڈ، اور 200 سوار تھے، یعنی اتنی سواریاں تھیں ان کے پاس، اور باقی شتر سوار تھے، یعنی اونٹ پر سوار تھے، یعنی 200 گھوڑ سوار اور باقی کے اونٹوں پر سوار تھے، اور بڑے بڑے سردار سب اس میں جمع ہوئے تھے۔ عورتیں بھی آئی تھیں اور مردوں کو ابھارتی جاتی تھیں اشعار پڑھ پڑھ کر، اور یہ زمانے جاہلیت میں ان لوگوں کا شعار رہا ہے یہ، کہ عورتوں کو وہ اس لیے ساتھ لاتے تھے تاکہ وہ ان کو غیرت دلائیں اور بہادری پر اکسائیں۔ تو عبداللہ بن ابی ایسے وقت میں 300 لوگوں کو ساتھ واپس لے کر چلا گیا، اور اب جو اسلام کے لشکر کی جو کل تعداد تھی 700 رہ گئی تھی، اس میں جو زرہ پوش تھے وہ تقریباً 100 تھے کہا جاتا ہے، یعنی آپ سوچیں کہ کتنا بڑا فرق ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جس وقت رسول اکرم حجرے سے نکلے تھے، اس وقت 7 شوال 3 ہجری کا موقع تھا یہ، جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے ان کو علم تھمایا گیا تھا، یعنی جھنڈا، زبیر بن عوام رسالہ کے افسر مقرر ہوئے تھے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حصے فوج کی کمان ملی تھی جو زرہ پوش نہیں تھے، اور جس طرف سے پیچھے سے آنے کا خطرہ تھا وہاں پر 50 تیر اندازوں کو آپ نے رکھا تھا، اور عبداللہ بن جبیر اس کے ذمہ دار تھے، اور انہوں نے بھی بہت بہترین طریقے سے سفارائی کی تھی، لیکن خالد بن ولید پیچھے سے آئے تھے جب وہ مسلمان نہیں تھے، اور اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، بعد میں اکرمہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے الحمدللہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی دشمن کی فوج میں ایک طرح سے کمانڈر تھے۔ صفوان بن امیہ بھی تھا دشمن کی طرف سے، اور جو قریش کا بہت ہی مشہور رئیس تھا، طلحہ بھی تھے، اور یعنی بہت سارے مشہور لوگ تھے مشرقین مکہ کی طرف سے بھی۔ تو ہمت، یہ ہمہ کے معنی عربی میں پختہ قصد اور عزم اور ارادے کے بھی ہیں، اور ہلکے سے خیال اور کچھ کر لینے کا شائبہ جو ہوتا ہے اس کے قصد کے بھی معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد یہی آخری معنی نہیں، حدیث نفس یا وسوسہ، یعنی دل میں خیال آنے لگے، وسوسہ آنے لگے۔ تو جو دو قبیلے تھے اصل میں، اوس کے، بنی حارثہ اور خزرج کے، بنو سلمہ، ان کے دل میں جو وسوسے آئے عبداللہ بن ابی کو واپس جاتا دیکھ کر 300 لوگوں کو، کہ ان کو خیال آیا، دل میں وسوسہ پیدا ہوا، ایک شائبہ آیا کہ کہیں ان کے واپس پلٹنے سے ہم جو صرف 700 لوگ بچے ہیں تو ہم بھی ہار تو نہیں جائیں گے، یعنی قلت تعداد کی وجہ سے، قلت سامان کی وجہ سے، یہ جو مادی چیزیں تھیں اس کی کمی کی بنا پر یہ خیال ان کے دل میں پیدا ہوا، اور یہ ایک نیچرل چیز تھی اصل میں۔ اور آپ دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ یعنی انسان تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، صحابہ کرام بھی انسان تھے، اور آج ہم سب بھی انسان ہیں لیکن ان کا ایمان پھر بھی ہم سے ان کا ایمان تو الحمدللہ بہت بہتر تھا ہم سے. آج آپ دیکھیں کہ اتنے کمزور ایمان کے باوجود بھی آج مسلمانوں کی ہمتیں یا مسلمانوں کی جو امید اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہے وہ ہے کہ نہیں ہے بہترین, کہ الحمدللہ ہم کو امید ہے, حالات کتنے بھی ناسازگار سہی ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد ضرور فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ آیت میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر مومنوں سے غلطی ہو بھی جاتی ہے, یہ دل میں ایسے برے خیالات آ بھی جاتے ہیں, تب بھی اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہی ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی کہ ان کا جنگ سے واپس پلٹنے کا جو خیال تھا اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو ان کے دلوں سے نکال دیا, ان کو ثابت قدم رکھا اور ان کی مدد فرمائی. تو ہم بھی بعض وقت ہمارے دل میں بھی ایسی مایوسانہ خیالات آتے رہتے ہیں نا کبھی کبھی, جیسے ابھی جب میں انڈیا میں ہی تھی اور سارے حالات ایسے چل رہے تھے تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں سارے مطلب سب ہر جگہ مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچ رہا ہے اور جو دشمنان اسلام ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں اور ان کو ہر طرح سے آزادی مل رہی ہے, ایسا کیوں؟ تو ایسے خیالات آتے ہیں مومنوں کے دل میں بھی, تو ایسے وقت میں اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے اور تو ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا مصلحت ہے اس میں کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے ہزیمت کا, شکست کا یا پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم کو اپنے اعمال پر غور بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایسی کیا خامیاں ہیں جس کی وجہ سے فتوحات نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے, یا مسلمانوں کا جو عزت اور غلبہ, مسلمانوں کی جو عزت اور غلبہ ہے آج وہ مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے. تو اس میں ہمارا اپنا قصور بھی تو ہو سکتا ہے نا, ہے نا, ہماری ہو سکتا ہے کم ہمتی, ایمان کی کمی, تقوی کی کمی, صبر کی کمی, یہ ساری چیزیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا. اور پھر اسی لیے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بدر میں بھی تو تمہیں نصرت اور کامیابی عطا کر چکا ہے, کیونکہ تم اس وقت تمہارا ایمان کچھ اور تھا, یعنی اس وقت تمہاری تعداد کم تھی, تمہارے پاس مادی چیزیں بھی کم تھیں, کفار تم سے زیادہ شدت والے تھے, ان کے پاس سب کچھ زیادہ تھا, تم سے زیادہ تھا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں پر تمہاری کافروں کے مقابلے میں تمہاری مدد کی. یہیں سے یعنی دلیل ہمیں ملتی ہے اس سے کہ اللہ پر توکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان, یہی دو ایسے ہتھیار ہیں جس سے مومن نصرت اور فتح اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. صبر ہو, تقوی ہو, عزم ہو, ارادہ ہو, ہمت ہو, اللہ کی ذات پر پوری طرح یقین ہو اور اس کے وعدوں پر پورا بھروسہ ہو, تو یہ جو قلت سامان ہے یہ کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتی, آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارا میڈیا ان کے پاس ہے, مال و دولت ان کے پاس ہے, ہر قسم کے جو بھی ساز و سامان ہیں, لیٹسٹ سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لے کر ہر چیز سارے دشمنان اسلام کے پاس ہے, اور وہ سارے ایک جٹ ہو چکے ہیں, حالانکہ آپس میں ان کے دل بھی نہیں ملتے ہیں لیکن مسلمانوں کی وجہ سے وہ ایک جٹ ہو گئے ہیں. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے اندر تقوی اختیار کریے, ضرور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ توکل یہ اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت ہے, تو تقوی اور اللہ کی ذات پر بھروسہ, یہ ساری چیزیں تمہیں ایک بہتر اور اچھا مسلمان بناتی ہیں, یہ تقوی کی عادت تمہیں شکر گزار بنا دے گی. تو یہ جو بدر کا میدان ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مدینہ کے جنوب اور مغرب میں تقریباً 20 میل کے فاصلے پر, اور جو ریڈ سی آتا ہے اس کے قریب ایک منزل ہے جہاں پر پڑاؤ کیا گیا تھا, اور کچھ کہتے کہ ایک بازار کا نام بھی تھا. یہ جو تجارتی قافلے تھے وہاں سے گزرتے رہتے تھے مکہ اور مدینہ کے, اور ایون شام کی طرف جو جانے والے قافلے تھے وہیں سے گزرتے تھے. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کی اس لیے اتنی اہمیت تھی بدر کے علاقے کی کیونکہ یہاں پر پانی وافر مقدار میں موجود تھا, یعنی جھیلیں تھیں وہاں پر یا پونڈ تھے اس طرح سے, اور یہ چیز عربوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھی نا, کیونکہ صحرا میں پانی نہیں ہوتا تھا. تو بدر کے دن ہی مسلمانوں اور کفار مکہ میں جو فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے, جو جمعہ کے دن 17 رمضان 2 ہجری میں ہوئی تھی, اور اس غزوے نے گویا اسلام کی اور اس طرح بالواسطہ ساری دنیا کی تاریخ کا رخ پلٹ دیا تھا. سبحان اللہ, ایون جو نان مسلم مورخین ہیں یعنی ہسٹورین, وہ بھی اس کی اہمیت کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. جو ہسٹورینس ہے ہسٹری آف دی ورلڈ میں, فتوحات اسلامی کے سلسلے میں جنگ بدر انتہائی اہمیت رکھتی ہے, یہ ایک نان مسلم لکھتا ہے. اور امریکی پروفیسر ہیٹی ہسٹری آف دی عربس میں لکھتا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم یاد کرو اس دن کو. وانتم اذلۃن، یعنی تم کمزور تھے یا کم تھے، قلیل تعداد میں تھے. کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی بدر میں؟ یعنی تعداد میں قلیل تھے، ساز و سامان میں قلیل تھے، حقیر تھے. صرف 313 تھے تم لوگ، اور فوج میں صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 70 اونٹ تھے، اسی پر لوگ باری باری سوار ہوتے تھے. تو تم نے بدر کی مثال دیکھ لی. جب تم نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، تم نے تقوی کا حق ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت تمہارے قدم چومنے لگی. تو خطاب مومنین سے یہاں پر کہ انہیں ثابت قدم رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے دن مدد فرمائی تھی. کہ ابھی پچھلے سال ہی تو تم کس قدر نازک موقع پر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے تم پر احسان کیا، کیسے اس کا فضل تم پر برسا، کیسے حیرت انگیز طریقے پر تمہیں کامیابی دی اللہ تعالیٰ نے. اور لعلکم، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا استعمال ہو تو اس میں جزم اور یقین کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی مراد یہی ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو گے تو شکر گزار بن جاؤ گے. یہ نہیں کہ شاید شکر گزار بن جاؤ، یہاں پر لعلکم شاید نہیں ہوگا یہاں پر معنی، بلکہ یقیناً تم شکر گزار بن جاؤ گے. تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ مند چیزوں کے حصول کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے دل کا سہارا اللہ پر ہو. بندے کو اللہ تعالیٰ پر جتنا ایمان ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا توکل ہوتا ہے. اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دوسروں کی نسبت مومن اللہ پر توکل کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اسپیشلی جہاد کے موقع پر انہیں اللہ پر زیادہ توکل کرنا چاہیے. اسی سے مدد، فتح، نصرت، کامیابی مل سکتی ہے. ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی قوت اور حفاظت پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پھر مدد فرماتا ہے اور مشکلوں سے اور مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے. تو مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو بہرحال اصل تو یہ آیتوں پر ڈسکشن جو چل رہا ہے وہ جنگ احد پر ہی چل رہا ہے، لیکن اس میں جنگ بدر کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں تاکہ بتا سکیں کہ کیسے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر قادر ہے اگر تم انہی صفات سے آراستہ ہو. تو آگے دیکھیے آیت نمبر 123. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. بہت خوبصورت آیت ہے. اذ تقول للمؤمنین، جب کہتے تھے آپ مومنوں سے، الن یکفیکم، کیا ہرگز نہ کفایت کرے گی، ان یمدکم ربکم، تمہیں یہ بات کی مدد کرے تمہاری، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، جو اتارے ہوئے ہیں آسمان سے، یہ اتارے جائیں گے آسمان سے، بلا، کیوں نہیں، ہاں، تصبروا، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم، یعنی جس وقت آ جائے تمہارے پاس یعنی دشمن، فورہم، اسی دم، حاضر یمددکم، تو مدد کرے گا تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بخمسطی آلاف من الملائکتی، 5000 فرشتوں کے، جو خاص صاحب نشان فرشتوں کے مصوبے میں نشان لگائے ہوئے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. وما جعلہ اللہ، اور نہیں کیا اس کو اللہ نے، الا بشرا مگر خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم، تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے دل بہی ساتھ اس کے. ومن نصر، اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، جو زبردست اللہ ہو، اللہ تو جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، العزیز الحکیم. اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد 3000 اتارے ہوئے فرشتوں سے کرے، یعنی صاحب نشان، کیوں نہیں، بشرطے کہ تم نے صبر اور تقویٰ قائم رکھا، اور اگر وہ تم پر فوراً آ پڑیں گے تو تمہارا رب ہی تمہاری مدد 5000 نشان کیے ہوئے فرشتوں سے کرے گا. اور یہ تو اللہ نے اس لیے کیا کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہیں اس سے دل جمعی حاصل ہو جائے، ورنہ نصرت تو بس زبردست اور حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی ہمیشہ نصرت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، واقعی میں سبحان اللہ. تو اب یہاں پر یہ جو فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ خاص جو جنگ احد میں اس غرض سے اتارے گئے تھے. یعنی اس تقول میں یہاں پر ذکر اس وقت کا ہے جب میدان بدر میں یہ خبر اڑ گئی تھی کہ غنیم کو زبردست مدد پہنچ گئی ہے، اور آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہا ہے کہ یعنی جو آیتوں کا نزول ہے غزب احد کا زمانہ ہے، لیکن فرشتوں کی بات کون سی کی جا رہی ہے؟ جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے. تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں اور انہیں اپنی وہ مدد یاد دلائی جا رہی ہے کہ جو بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کی تھی، کہ جب وہ کمزور تھے، تعداد بھی کم تھی، ساز و سامان بھی کم تھا، اور جبکہ دشمنوں کی تعداد اور ساز و سامان کئی زیادہ تھے مقدار میں. اور یہ بدر ہجرت کے دوسرے سال پیش آئی تھی. تو جو قافلہ، جو قریش کا تجارتی قافلہ تھا، آپ اس کے تعقب کے لیے نکلے تھے. مشرقین کو جب اطلاع ملی تو وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر مکہ سے نکلے. تقریباً وہ 1000 جنگجو تھے جن کے پاس مکمل ساز و سامان تھا، مکمل ہتھیار تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے. اور یہ جو آپس میں ٹکرا ہوا تھا، جو ایک چشمہ تھا بدر کا، وہاں پر ہوا تھا، جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا، 20 میل کے فاصلے پر مدینہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی عظیم مدد فرمائی. کہا جاتا ہے کہ مشرقین کے 70 بہادر سردار قتل کیے گئے اس وقت، 70 لوگوں کو جنگی قیدی بنایا گیا، اور مسلمانوں نے وہ لشکر پر پوری طرح سے کامیابی حاصل کی. سورہ انفال میں اس کا ہم ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کبھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ تم اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اس کا شکر کرو گے، تو مدد تمہارے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شامل حال رہے گی. آپ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہی شکر گزار بھی ہوتا ہے، اور جو تقوی کو ترک کر دیتا ہے وہ شکر گزار بھی نہیں ہوتا. تو یہ تقوی اور شکر کیا ہے؟ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا خیال رکھنا، اس کے احکامات کو یاد رکھنا، اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا، بچتے رہنا، یہ تقوی ہے. اور شکر گزاری کیا ہے؟ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا، چاہے مصیبت پہنچے، چاہے مشکلات آئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہونا، یہ شکر گزاری ہے. تو اب اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا، اس سے بھی زیادہ فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے گا. یعنی جب بھی ایسا معاملہ درپیش ہو، اس وقت مومن کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، جو نشاندار ہوں گے، مصومین یعنی خاص نشان زدہ، یعنی ان پر بہادروں کا خصوصی نشان ہوگا. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کی مدد کی 3 شرطیں بیان کی ہیں، ایک صبر ہے، ایک تقویٰ ہے، اور مشرقین کا فوری جوش اور جذبے کے ساتھ آنا. تو یہ جو وعدہ ہے اوپر جو بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں کے بطور امداد فوج کے نازل ہونے کے بارے میں ہے، یعنی فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ جب تمہارے اندر صبر اور تقویٰ ہو اور مشرقین اچانک تم پر حملہ کریں یا فوری حملہ کریں. تو پہلے جو 2 شرطیں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی شکست کے لیے، جو پیچھے بھی گزر چکی ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کرو گے تو ان کے منصوبے تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى، اللہ نے اس چیز کو یعنی فرشتے اتار کر تمہیں مدد پہنچانے کو صرف خوشخبری بنائے ہیں تاکہ اس سے تمہیں خوشی حاصل ہو، اور ولی تطمئن قلوبکم، اور اس بشارت سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. اور ورنہ مدد تو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کا اتارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا فرشتوں کا مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نصرت اور مدد تو ہمیشہ. تو لہٰذا اپنے اسباب پر اعتماد نہ کرو، بلکہ اسباب صرف تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہیں. اصل فتح جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ تو اللہ کی مشیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کی مدد کرنے کا ارادہ فرما لے وہی کامیاب ہوتا ہے. اگر وہ چاہے تو اس فریق کی مدد کرے جس کے پاس اسباب ہیں، جیسے عام طور پر مخلوق میں اس کی سنت جاری ہے، اور اگر چاہے تو کمزور اور معمولی فریق کی مدد کرے تاکہ اس کے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ سب کام اس کے ہاتھ میں ہے اور سب معاملات کا دار و مدار اسی کی مرضی پر ہے. اسی لیے فرمایا کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب ہے، کوئی مخلوق اس کے آگے سرتابی نہیں کر سکتی، بلکہ تمام مخلوقات اس کی تدبیر اور غلبے کے آگے کمزور اور مجبور ہے. سبحان اللہ، واقعی میں وہ حکمت والا بھی ہے جو ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات غلبہ کافروں کا ہوتا ہے مسلمانوں پر، اس میں بھی اس کی حکمت ہے. کفار کا یہ غلبہ مستقل نہیں ہوتا، یعنی یہ آیت ہمیں الحمدللہ ایک روشنی، ایک کرن دکھا رہی ہے امید کی، کہ آج جو سب طرف غالب جو لوگ ہیں، یہ غلبہ جن لوگوں کا ہے وہ دشمنان اسلام ہیں اصل میں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تم اس سے گھبراؤ مت، تم حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو، اپنے اندر وہ کوالٹیز وہ صفات پیدا کرو جو تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہیں، صبر اور تقوی، شکر گزاری. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے نا کہ وہ چاہے تو دشمنوں سے خود بدلہ لے لے، ان کو ایسے کوئی عذاب میں گرفتار کر دے، کوئی ہوا بھیج دے ان کے اوپر، کوئی پالا پڑ جائے ان کے اوپر، کوئی طوفان آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ابابیل کے لشکر بھیج دے، ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. جیسے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے سے لے. واقعی میں سبحان اللہ. تو نصرت اور فتح اور کامیابی کے لیے شرط جو بتائی گئی ہے وہی ہے صبر اور تقوی. اور فرشتوں کی آمد بھی جبھی ہو سکتی ہے، یعنی فرشتے مدد کے لیے اس وقت آ سکتے ہیں جب ہمارے اندر صبر اور تقوی ہوگا. تو یہ چیز، یہ کوالٹی آپ اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے؟ یعنی ہم سب مسلمانوں کو یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہاں اتنا ہائے واویلا مچا رہے ہیں کہ ہائے کیسے کیا کریں، کتنی تکلیف میں ہیں ہم، ہر طرف مسلمانوں کو نقصان ہی نقصان پہنچ رہا ہے، ہر طرف دشمن ہی غالب ہیں، ہر طرف انہی کا بول بالا ہے، وہی جیتتے چلے جا رہے ہیں، وہی غالب ہیں ہر جگہ، تو اپنے اندر ہم صبر اور تقویٰ تو پیدا کریں. اور آپ دیکھیں یہ لانگ ٹرم کام ہے، آپ کو یعنی ہم کو اپنی زندگیاں لگا دینی پڑے گی. اللہ نے چاہا تو ہماری آنے والی جنریشن جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، اگر آج سے ہم ان کی تربیت کریں اور خود اپنے اندر بھی صبر اور تقویٰ پیدا کریں، تو ہم ایک عظیم مثال قائم کر کے جائیں گے، ایسا سمجھیں. یعنی ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں وہ نصرت اور وہ کامیابی اور فتح نہ دیکھے، لیکن بیج تو ہم بو کر جائیں نا، اس کا بیج ہم لگا کر جائیں تاکہ وہ گھنا اور تناور درخت بن جائے. تو ہم یہ دیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلیں، آنے والی نسلوں کو بھی، یہ بیج بوئیں ہم ان کے دلوں میں، ان کی تربیت اور ان کی پروان اور پرورش ایسی کریں کہ وہ صبر اور تقویٰ والے ہوں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ایمان میں سب سے آگے، مایوسی سے دور. اور بہت ضرورت ہے اس بات کی، ہم جس فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں یقین جانیے اس میں اب صرف اس بات یعنی اسی بات کی کوشش ہونی چاہیے، ہم میں سے ہر ایک مسلمانوں کو غور و فکر سے کام لینا ہوگا. ہم ایسی زندگی نہیں گزار سکتے غفلت کی، یقین جانیے. ہر طرف ایک میڈیا وار ہے، ایک سرحدوں پر وار ہے، یعنی ہر طرف جنگ کا ہی دیکھا جائے تو جنگ کے حالات یا جنگ کے ساز و سامان نظر آتے ہیں. فکروں پر یہ غار ہے، ہماری سوچ پر حملے ہیں، ہماری ذہن سازی ایسی کی جا رہی ہے اسکولوں کے ذریعے سے، اسکولس میں سلیبس کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ایسے ڈاکیومینٹریز سے، ایسی ریلوں سے جو آج کل ریل کا خپت سوار ہے نا ہماری جنریشن کو، اور اس میں سب شامل ہے یقین جانے، بڑے اور چھوٹے سب شامل ہے اس میں. یعنی میں کہتی کہ پہلے جو فلموں کا اور ڈراموں کا شوق تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب ہماری جو جنریشن ہے وہ فلمیں اور ڈراموں کی بھی اتنی شوقین نہیں رہی جیسے پہلے ایک طرح سے ایک خپت میں سوار تھی. اب ریل جو آ گئی ہیں، ہر چیز پر ریل، ہر چیز پر ریل، اور ہر کوئی بنا رہا ہے، ہر کوئی بنا رہا ہے. میں تو کہتی کہ آج کا بت برانڈ کا بھی بت ہے، یہ ریل کا بھی بت ہے، اتنا ٹائم اس میں لگا رہے ہیں، اتنا ٹائم انسٹاگرام پر، سب سے زیادہ انسٹاگرام پر. تو ہمارے ہاتھ میں بہت بڑا ٹاسک ہے اصل میں، ہم کو بہت کچھ کرنا ہے اپنی جنریشن کو لے کر، اپنے آپ کو لے کر، کہ ہم ساتھ بیٹھ کر کچھ بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیسے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جو فتنے ہیں اسے کیسے بچا سکتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کا وعدہ کیا ہے. تو سارا زور جو دیا جا رہا ہے صبر و ثبات پر اور اطاعت رسول پر ہے، کہ اگر ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کو کامیاب اور سرفراز کرے گا. اپنے رب پر اعتماد رکھو، ثابت قدم رہو اور فتح تمہیں کو نصیب ہوگی. اور یہ شرط بڑی اہم ہے، اور اس کا مظاہرہ جنگ بدر اور جنگ احد سوری دونوں موقعوں پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ مدد دینے والا ہے، وہی مسلمان مدد کے محتاج ہیں. لیکن بدر میں کس طرح سے لشکر اسلام کو نصرت اور کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہے تھے. اور جنگ احد میں کیسے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ چکے تھے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں اور نصرت نازل ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، یہ وعدہ ہے، تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے، اور مدد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے. اور کیوں آتی ہے؟ آگے آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 127، لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹ دے یعنی ہلاک کر دے وہ ایک گروہ کو ان میں سے، کفر جنہوں نے کفر کیا، اور یکبتا ہوں یا ذلیل کرے ان کو، فینقلبوا پھر پھریں وہ خائبین نامراد ہو کر، یعنی تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ لے، یعنی وہ قتل ہو جائیں یا قید ہو جائیں یا ان کے شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے یا مال غنیمت حاصل ہو، اس طرح مومنوں کو قوت حاصل ہو اور کافر ذلیل ہو جائیں، کیونکہ اسلام کا مقابلہ کرنے اور اسلام سے جنگ کرنے کی قوت انہیں یہ افراد سے جن سے بھی حاصل ہوتی ہے، یا ہتھیاروں سے یا مال سے یا زمین سے، تو ان میں سے کسی بھی چیز کا ختم ہونا یا مسلمانوں کے قبضے میں آنا ان کی قوت میں کمی کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی جن چیزوں سے آج کافر کامیاب ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تم صبر اور تقویٰ اپنے اندر اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور ان کے جو ساز و سامان ہیں، ان کے جو ہتھیار ہیں، اس میں کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ، وہ تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ کافر اپنی قوت اور کثرت اور اعتماد جو ان کو ہے اپنی کثرت پر، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ پھر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اپنے ساز و سامان سے، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد فرماتا ہے اور جنگ میں ایسے ان پر غلبہ عطا کرتا ہے مومنوں کو کہ وہ اپنے تمام ساز و سامان سے بھی کفار فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، بلکہ الٹا جو کفار اور مشرکین ہیں وہ خسارہ پاتے ہیں، اپنا مقصد بھی حاصل نہیں کر پاتے اور غم اور حسرت لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی بیسیکلی مسلمانوں کے دشمنوں کی ناکامی کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کب مدد فرماتا ہے، جب مسلمان اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں، اور تاکہ پھر کفار شرمسار ہو کر یا مایوس ہو کر لوٹ جائیں اور ان کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے وعدہ ہے کہ وہ مدد ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ مطمئن کرنا چاہتا ہے، ان کو سکون پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو اپنے اندر کچھ کوالٹیز پیدا کرنی ہوگی، ہمیشہ ہر حال میں مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہوگی، اپنے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، توکل اللہ تعالیٰ پر ہو، اور ایمان میں ہم آگے بڑھیں، تقویٰ ہمارے اندر ہو، تو یہ چیزیں ہمیں فائدہ دے گی۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب الیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم، آیت نمبر 128-129۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے واسطے آپ کے اس معاملے میں شیء کچھ، یعنی اختیار، او یتوب الیہم، یا متوجہ ہو وہ مہربانی سے ان پر، او یعذبہم، یا عذاب دے ان کو، فانہم ظالمون، پس وہ بے شک ظالم ہیں۔ یعنی جب یہ جنگ احد کے جو سنگین حالات پیش آ رہے تھے، اور رسول اکرم کو سخت مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، جن کی وجہ سے اللہ نے آپ کا مقام مزید بلند کیا، اس موقع پر، جنگ احد کے موقع پر، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو زخمی بھی، یعنی زخم بھی سہنا پڑے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، اور آپ نے مشرکین کے سرداروں کے لیے بد دعا بھی کی تھی، جیسے ابو سفیان ہے، صفان بن امیہ ہے، سہیل بن عمر ہے، حارث بن ہشام۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے آپ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ ان کے خلاف دعا نہ کریں یا انہیں لعنت نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور وہ اسلام قبول کر لیں۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے فرائض بس یہ ہیں کہ آپ تبلیغ کریں، مخلوق کی رہنمائی فرمائیں، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، باقی معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے تدبیر فرماتا ہے، سبحان اللہ، جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو آپ ان کو بد دعا نہ دیں، یعنی ایک نبی کا یہ کام نہیں ہوتا، ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس کی حکمت اور رحمت کا تقاضا ہوگا تو ان کی توبہ قبول فرما کر انہیں اسلام کی نعمت بھی سرفراز کر سکتا ہے، نعمت سے سرفراز کر سکتا ہے، اور اگر اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا تو انہیں ہدایت سے محروم کر کے کفر میں پڑا رہنے دے، جو اللہ چاہے۔ اس صورت میں اپنے نقصان کا باعث اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے وہی ہوں گے۔ اور یقین جانے کہ سارے لوگ جو تھے جنگ احد میں، جو بڑے بڑے سردار جو بچ گئے تھے بعد میں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ، سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا اختیار بندوں کے اختیار پر غالب ہے، بندے کا درجہ جتنا بھی بلند ہو، اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز کو بہتر سمجھ کر پسند کرے، حالانکہ بہتری اور مصلحت دوسری چیز میں ہوتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں اختیار نہیں رکھتے تھے، اور جب رسول اکرم کوئی چیز پر اختیار نہیں رکھتے تھے تو دوسرے افراد تو اور بھی اس سے پھر محروم ہوں گے نا، یعنی میں، آپ، ہم سب، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جو لوگ اولیاء سے حاجتیں مانگتے ہیں، تو بھلا اولیاء کیسے ان کی حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں جبکہ خود رسول اکرم بھی اس پر اختیار نہیں رکھتے تھے. اور یہ بھی اس بات، یہاں پر اس آیت میں بہت چیزیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں عقیدے کے لحاظ سے، کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا شرک فی العبادت ہے. جو لوگ کم عقل ہوتے ہیں وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں سب اختیارات ہیں، اسے چھوڑ کر وہ اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں جو ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے. سبحان اللہ، یہاں پر ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی یہ کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اس کا کوئی سبب بیان نہیں فرمایا جس کا نتیجہ برآمد ہوا ہو. یعنی ثابت یہ ہوا کہ نعمت تو بندے پر اللہ کا خالص فضل ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ بندے کی طرف سے پہلے کوئی عمل ہوا ہو جو اس نعمت کا سبب بنے، نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے. لیکن جب عذاب کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی ان کے ظلم کا ذکر بھی فرمایا. تو عذاب کا سبب بندے کا خود کا ظلم ہوتا ہے، جب ہی اس کو عذاب ملتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت نازل ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، تو اس کے لیے کوئی سبب نہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ ہم پر، آپ سوچیں. تو یا تو ان کو عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے، تاکہ اس سے اللہ کی کامل مدد، اس کی عدل اور اس کی کامل حکمت ظاہر ہو، اور سزا کو اس کے مناسب مقام پر رکھا اور بندے پر ظلم نہیں کیا، بلکہ بندے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اور پھر یہ بات کہہ کر واضح فرما دیا کہ رسول کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کس کے اختیار میں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. یعنی فرشتے، انسان، جن، حیوان، جمادات، زمین، آسمان، سب کچھ، یہ اس میں موجود سب کچھ کس کی ملک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اور سب اللہ کی مخلوق ہے، اور سب اس کی تدبیر کے تابع ہیں، اس کے فرما بردار ہیں. وہ جس طرح چاہے ان سے کام لے سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، جیسے بادشاہ اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے. تو اس حکومت میں، زمین اور آسمان کی بادشاہی میں، کوئی ذرہ برابر بھی کسی اور چیز کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ. جب صورتحال یہ ہے تو وہ سب اس کی مغفرت اور اس کے عذاب کے درمیان ہے. وہ جسے چاہتا ہے معاف فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے کر اسلام میں داخل کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے گناہ معاف فرما دیتا ہے اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے تو، یعنی گناہ کرنے کے بعد اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، کسی کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. تو انسان کا نفس تو جاہل اور ظالم ہے جو برائیوں کا ارتکاب کا خاص تقاضا کرتا ہے، چنانچہ انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے گناہ کی سزا دے دیتا ہے. اور یہاں پر جو آیت کا خاتمہ ہے وہ کس بات پر ہے؟ کہ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور اس کی مغفرت اس کے مواخذے پر غالب ہے. اور اس آیت میں مخلوق کی حالت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور کسی کو عذاب دیتا ہے. لیکن آیت کے آخر میں اس طرح کے دو اسماء مبارک ذکر نہیں فرمائے کہ ایک سے اس کی رحمت ظاہر اور دوسرے سے انتقام. یعنی یہاں پر عزیز ذو انتقام نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ غفور الرحیم کہا کہ وہ تو رحمت والا ہے، احسان والا ہے، وہ اپنے بندوں پر ایسے انداز سے رحمت فرمائے گا جو کسی انسان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا، نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دے، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. آمین. تو یہ آیت تھی آج کی. ان آیت سے جو سیکھنے کو ملا کہ ہمیشہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، یعنی ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو، نہ کہ حالات پر اور ساز و سامان پر ہو. جو عملی پہلو ہمیں ملتے ہیں ان آیت سے، کہ کتنی بھی گروہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں، کتنی بھی بڑی جماعتیں جمع ہو جائیں، اگر مومن کا توکل اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ضرور خوشخبری عطا کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے دل خوش ہو جائیں. تو خوشخبری بھی جو ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور جو قابل توجہ باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ دو چیزوں کے ساتھ یہاں پر مشروط کیا گیا ہے، صبر اور تقویٰ کے ساتھ. تو صبر اور تقویٰ ہم کو اپنے اندر اپنانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے اس پر عمل کیا جائے، جو اس کی نواہی ہے اس سے بچا جائے، اور یہی شکر گزاری ہوگی بندے مومن کی طرف سے. تو تقویٰ، صبر، شکر، یہ ایسی کوالٹیز ہیں جو انسان کو دنیا آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ کوالٹیز کو اپنے اندر لانے والے بنے, پیدا کرنے والے بنے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے, اور اس کے جو مناہیات ہیں اس سے رکنے والے بنے. آمین. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.